أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، أما بعد. السلام عليكم دوستو، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے وقف کے سلسلے میں گفتگو کی تھی کہ وقف جو ہے وہ کسے کہتے ہیں، اور کسی چیز کو وقف کرنے کی کیا شرائط ہیں. یہ تمام شرائط آپ کے سامنے اور پھر اس کے احکام بیان کیے تھے. یہاں پر جو ہے ہم آپ کے سامنے چند نمونے بیان کریں گے وقف کے، اور ان کے حکم کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد وصیت کے سلسلے میں گفتگو ہوگی. سب سے پہلا نمونہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی چیز کو شہر کے غریب اور فقیر لوگوں کے لیے وقف کرتا ہے، تو وہ چیز جو ہے مسلمان فقیروں کے لیے ہوگی، یعنی مسلمان فقیر اس کو استعمال کریں گے. مثال کے طور پر کوئی انسان اپنے مکان کو اپنے شہر کے فقیروں کے لیے وقف کر دیتا ہے کہ اس میں فقیر آ کر رہیں، تو جو مسلمان فقیر ہیں ان کو یہ ادھیکار حاصل ہے کہ وہ اس میں آ کر رہیں. دوسرے یہ کہ کوئی انسان جو ہے وہ کسی چیز کو اپنے قبیلے کے فقیروں کے لیے وقف کر دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں میں جو فقیر ہیں اور غریب لوگ ہیں ان کے لیے وقف کر دیتا ہے، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ نہیں رہتے ہیں بلکہ مختلف جگہوں پر رہتے ہیں، لیکن چونکہ اس نے سب کے لیے وقف کیا ہے اس لیے جو وہاں پر رہتے ہیں جہاں پر اس نے وقف کیا ہے صرف انہی کے لیے نہیں ہے، یعنی وہ سارا قبضہ لیں ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر اس نے جو ہے ایک فلیٹ اپنے رشتہ دار میں جو غریب اور فقیر لوگ ہیں ان کے لیے وقف کر دیا، اور وہیں جو نزدیک میں اس کے رشتہ داروں میں غریب تھے وہ آئے، انہوں نے مکمل اپنے قبضے میں لے لیا، اور جو دور دراز میں اس علاقے سے الگ اس کے رشتہ دار رہتے ہیں اور غریب اور فقیر ہیں وہ آ کر رہتے ہیں تو ان کو رہنے نہیں دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. وہ سب کے لیے ہے، چاہے وہ یہیں پر رہتے ہوں جہاں اس نے وقف کیا یا دوسری جگہ پر رہتے ہوں. تیسرے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں وقف کرنا یا کار خیر کی نیت سے، نیک کام کی نیت سے وقف کرنا کسی چیز کو، اس میں کوئی قید شرط اور کسی چیز کے لیے معین نہیں کیا بلکہ اللہ کی راہ میں نیک کام کے لیے. میں نے مثال کے طور پر کوئی انسان کہے کہ میں نے نیک کام کے لیے یا اللہ کی راہ میں جو ہے اپنے مکان کو وقف کر دیا یا اتنی زمین کو وقف کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ہر وہ کام کہ جس میں ثواب ہے اور جس کو نیک سمجھا جاتا ہے، شریعت نے جس کو نیک بتایا ہے، اس کام میں اس وقف شدہ جو چیز وقف ہوئی ہے اس کو استعمال کیا جائے گا. چوتھا نمونہ یہ ہے کہ وقف کرنا کسی چیز کو اپنے رشتہ داروں کے لیے. دیکھیں وہاں جو تھا پہلے وہ قبیلے کے فقیروں اور غریبوں کے لیے، یہاں جو ہے وہ رشتہ داروں کے لیے اور اپنے نزدیکی افراد کے لیے، اور کسی طرح کی کوئی شرط بھی نہیں لگائی ہے، آزاد ہے، سب کے لیے برابر ہے. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ عام طور پر جو لوگ اس کے رشتہ داروں میں شمار ہوتے ہیں وہ سب اس کو استعمال کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہ لیکن اگر وقف کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے، لیکن جو ہے اس میں شرط لگا دیتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ رشتہ داروں میں جو سب سے نزدیکی ہیں ان کے لیے وقف کر رہا ہوں، اگر سب سے نزدیکی رشتہ دار نہیں ہے تو ان کے بعد جو نزدیک ہیں وہ، اگر وہ نہیں ہے تو ان کے بعد جو نزدیک ہیں وہ. اگر اس طریقے سے وقف کرتا ہے تو یہ وقف جو ہے اگر سب سے نزدیکی رشتہ دار ہیں تو ان کو ملے گا، ان کے بعد والے رشتہ دار ہیں وہ نہیں ہیں تو ان کو ملے گا. یعنی جو طریقہ وراثت کو تقسیم کرنے کا ہے وہی طریقہ یہاں وقف میں بھی لاگو ہوگا. وراثت کے احکام جو ہے اور اس کے کتنے طبقے ہیں یہ انشاءاللہ آنے والے پروگرامس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. اس کے بعد جو ایک نمونہ ہے وہ یہ کہ انسان بغیر کسی قید اور شرط کے کسی چیز کو اپنی اولاد کے لیے وقف کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے جب اس نے کسی طرح کی قید نہیں لگائی ہے، مثال کے طور پر نہیں کہا یہ صرف لڑکیوں کے لیے وقف کر رہا ہوں یا یہ زمین لڑکوں کے لیے وقف کر رہا ہوں، ऐसी सूरत में जो है लड़का और लड़की जो हैं दोनों उसमें बराबर के शरीक होंगे और दोनों बराबर से इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो है एक नमूना है उलमा के लिए वक्फ़ करना। अगर उलमा के लिए वक्फ़ किया है तो जो उलमाए दीन हैं, जो आलिम दीन हैं, वो उसको इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए होगा। अगर कोई इंसान वक्फ़ करता है किसी चीज़ को मस्जिद के लिए, कोई शर्त नहीं है, कोई कैद नहीं लगाई है उसने, तो फिर वो जो है मस्जिद के कामों में इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर जो है मस्जिद की रोशनी के लिए, फ़र्श के लिए, मस्जिद के खादिम के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए और मस्जिद के दूसरे मखारिज के लिए उस चीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरीके से जो है अगर कोई इंसान किसी चीज़ को, किसी जगह को, किसी मकान को वक्फ़ करता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, तो उसको जो है आपकी अज़ादारी में इस्तेमाल किया जाएगा, यानी अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में उस चीज़ को इस्तेमाल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई अपनी ज़मीन को वक्फ़ कर देता है तो वहाँ पर जो है वो हुसैनी सबीलें लगाई जा सकती हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी, मजलिसें वगैरह बरपा की जाएंगी। ये जो है चंद नमूने थे जो वक्फ़ के सिलसिले में हमने आपके सामने बयान किए, और वक्फ़ के अहकाम तो हमने इससे पहले ही आपके सामने बयान कर दिए थे। अब हम वसीयत के सिलसिले में आपके सामने कुछ अहकाम बयान करेंगे। वसीयत के बारे में सब जानते हैं कि वसीयत किसे कहते हैं। वसीयत यानी ये कि इंसान मरने से पहले किसी से ये सिफारिश करे, ये दरख्वास्त करे कि मेरे मरने के बाद जो है ये काम अंजाम देना, या मेरा माल जो है ये इतना माल मेरा फला को मिलेगा, यानी इसका हकदार वो होगा, मैं इसका हकदार उसको बना रहा हूँ। ये अपने बच्चों के लिए, उसके बच्चे छोटे हैं नासमझ हैं, तो उनके लिए किसी को सरपरस्त के तौर पर मुअय्यन करता है कि ये मेरे मरने के बाद ये मेरे बच्चों का सरपरस्त होगा, इसको वसीयत कहते हैं। वसीयत की जो है दीन इस्लाम में बड़ी ताकीद की गई है, हर इंसान को जो है वो वसीयत करनी चाहिए। चुनांचे जो है रिवायात में ये भी मिलता है कि इंसान को पहले ही से अपना वसीयत नामा तैयार करके रखना चाहिए। अगर ज़माना गुजरने के साथ साथ उसकी वसीयत में कुछ तब्दीली आ जाती है तो उसको बाद में वो बदल सकता है, यानी उसको बदल दे। मिसाल के तौर पर इंसान आज अपना वसीयत नामा तैयार कर ले और वसीयत नामे में मसलन उसने लिखा है कि मैं फ़लाँ का इतना मकरूज़ हूँ, उसका कर्ज अदा कर देना, लेकिन जो है अल्लाह ताला उसको उम्र तुलानी अदा करता है और अपनी ज़िंदगी ही में वो उसके कर्ज़ को अदा कर देता है, तो अभी अपने वसीयत नामे को उठाए और वहाँ से उसको जो है वो ख़त्म कर सकता है, मिटा सकता है। गोया रिवायात में जो है इस बात की ताकीद हुई है कि इंसान जो है वो अपने वसीयत नामे को तैयार करके रखे। क्यों? इसलिए कि एक तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि इंसान कब मर जाए, कब क्या हो जाए, लिहाजा अगर वसीयत नामा पहले से तैयार होगा तो उसकी बात जो है दूसरों तक पहुंच जाएगी, एक बात। दूसरे ये कि इंसान जो है वसीयत नामा अगर लिख ले तो ज़ाहिरन जो है वो, और उसको देखता भी रहे क्या लिखा है, उसमें जो है वो कुछ चीज़ें बढ़ाता रहे और कम करता रहे ज़रूरत के एतबार से, तो उसको मौत की याद भी आती रहेगी और इस वसीले से गुनाहों से दूर रहेगा। अब यहाँ पर जो है वो वसीयत किस तरीके से की जा सकती है वो हम आपके सामने बयान करेंगे। या तो ज़बान के ज़रिए से बोल कर इंसान वसीयत कर सकता है, यानी इंसान मरने से पहले जो है वो अपने बड़े बेटे से या किसी और से अपनी वसीयतों को, जो उसकी ख्वाहिशात हैं, उनको बयान कर दे कि मेरे मरने के बाद इतना माल फला को देना, इतना कर्ज अदा कर देना, ये सारी चीज़ें। या जो है वो अपनी जो वसीयतें करना चाहता है उनको किसी कागज़ पर लिख दे या इशारे के ज़रिए से बता दे। इन तीनों चीज़ों के ज़रिए से जो है वसीयत की जा सकती है। इशारे के ज़रिए, अब आप कहेंगे कि इशारे के ज़रिए से कैसे वसीयत हो सकती है? मुमकिन है कि इंसान बोल भी रहा हो और बीच में इशारे की भी ज़रूरत पड़ जाए। मिसाल के तौर पर कोई शख्स सामने खड़ा है और मरने वाला इंसान जिसकी मौत का वक्त आ गया है, या जो वसीयत कर रहा है, मौत का वक्त भी नहीं आया है, उस शख्स की तरफ इशारा करके कहता है कि ये मेरे बाद तुम्हारा सरपरस्त है, यानी यहाँ पर उसने इशारा भी किया और बोल के भी बता दिया, लिहाजा इशारा भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो है कुछ शराइत हैं उस शख्स के जिससे वसीयत की जाती है, जिससे वसीयत की जाती है उसको वसी कहते हैं। यानी कोई इंसान जिससे वसीयत कर रहा है, चाहे वो अपने बड़े बेटे से कर रहा हो या किसी और से कर रहा हो, चाहे जिससे भी कर रहा हो, जिससे वसीयत की जाती है उसको वसी कहा जाता है। अब वसी के लिए जो है वो चंद शराइत हैं, यानी वसी कैसा होना चाहिए। سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس سے وصیت کی جا رہی ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے، دوسرے یہ کہ عاقل ہونا چاہیے یعنی ہوشیار، اگر کوئی دیوانہ ہے یا پاگل ہے تو اس سے وصیت نہیں کی جاتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود ہی اپنے حال سے واقف نہیں ہے، بے خبر ہے، تو وہ دوسروں کے حال کو کیا سمجھے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا چاہیے، چونکہ نابالغ بچوں میں جو ہے وہ عام طور پر اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ ان سے جو وصیت کی جائے وہ اس کو صحیح سے سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس شخص سے وصیت کی جا رہی ہے وہ جو ہے مورد اطمینان ہونا چاہیے، اس لیے اسی بنا پر جو ہے انسان اپنے ایسے بیٹے کو وصی نہیں بنا سکتا ہے، ایسے بیٹے سے وصیت نہیں کر سکتا ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی کسی ایسے شخص سے وصیت کر سکتا ہے جو قابل اطمینان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس پہ اطمینان ہی نہیں ہے تو کیا بھروسہ کہ وہ وصیت کے مطابق عمل کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ وصیت نامے میں کیا کیا لکھنا چاہیے یا اپنی وصیتوں میں کیا کیا بیان کرنا چاہیے، یہ بھی ہم جو ہے وہ علماء اور مراجع کے فتوے کے مطابق آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو جس کو جو ہے اگر وصیت کی بھی جاتی ہے، عام طور پر ہمارے یہاں تو آج کل وصیت میں وہ زمین اور جائیداد وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے کوئی ایسی خاص بات وصیتوں میں نہیں ہوتی ہے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے ہمیں وہ دیکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ سب سے پہلے جو انسان وصیت کرے وہ اپنے قضا نماز اور قضا روزوں کے بارے میں ہونی چاہیے، یعنی اگر انسان کی کچھ نمازیں اور روزے قضا ہوئے ہیں تو وہ انسان ان کے بارے میں وصیت کرے کہ میری اتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اتنے روزے قضا ہوئے ہیں جن کو میں نہیں پڑھ پایا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ درخواست کرے، گزارش کرے کہ ان کو یا تو خود پڑھ دینا یا کسی سے پڑھوا دینا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے یہاں پر میں یہ بات عرض کر دوں، اگر باپ وصیت نہیں بھی کرتا ہے تو باپ کی قضا نمازیں اور روزے جو ہیں وہ بڑے بیٹے پر واجب ہو جاتی ہیں۔ بڑا بیٹا یعنی باپ کے مرنے کے بعد جو لڑکوں میں سب سے بڑا ہے، مثال کے طور پر اگر کسی کا بڑا بیٹا مر گیا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ جناب بڑا بیٹا تو مر گیا اب کسی پر کچھ نہیں، لڑکے باپ کے مرنے کے بعد جو سب سے بڑا ہے اس پر واجب ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے دوسری چیز جو وصیت نامے میں ہونی چاہیے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اگر کسی کا مقروض ہے، مثال کے طور پر انسان پر خمس واجب ہوا تھا اور اس نے خمس نہیں دیا، خمس کا حساب کر لیا تھا کہ مجھ پر جو ہے وہ اتنا خمس واجب ہو گیا ہے، مثال کے طور پر 50,000 روپیے 10,000 روپیے خمس کے واجب ہو گئے ہیں، یا زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، 2 کوئنٹل گیہوں زکوٰۃ میں مجھے دینے ہیں لیکن دیے نہیں، مقروض ہے، تو وہ وصیت کر دیں کہ میں اتنے روپیے کا خمس کا مقروض ہوں اور اتنے گیہوں یا چاول کا زکوٰۃ کا مقروض ہوں، یہ ادا کر دینا۔ اب چاہے اس کے پاس خود مال ہو، اگر اس کے پاس خود مال موجود ہے، پیسہ ہے، گیہوں ہیں، تو چاہے اپنے مال سے وصیت کر دے کہ اس میں سے، یا اسے امید ہو کہ میرے پاس تو نہیں ہے لیکن کوئی اور اگر کسی سے کہوں تو اس کو ادا کر سکتا ہے، مثال کے طور پر میری بیوی کے پاس پیسے ہیں وہ دے دے گی، یا میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ میری طرف سے خمس اور زکوٰۃ کا جو میں مقروض ہوں اس قرضے کو ادا کر دے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم تو زندگی ہی میں جو ہے وہ خمس اور زکوٰۃ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، تو موت کے وقت یہ باتیں کس کو یاد آنے والی ہیں۔ بہرحال ضروری یہ ہے کہ انسان کو غور کرنا چاہیے، خمس ہر انسان پر واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ، بلکہ کہا جائے کہ یہ دوسروں کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ کے بندوں کا حق ہے ہمارے مال میں، اگر ہم خمس ادا نہیں کرتے ہیں تو گویا خود ہمارا مال جس کو ہم نے خون پسینہ ایک کر کے کمایا ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے، یعنی ہم اپنے 100 روپے کو دوسروں کے 20 روپے کے لیے حرام کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس 100 روپے بچے ہیں تو اس میں سے 20 روپے نکال دیجئے، ہمارے 80 حلال ہو جائیں گے، لیکن اگر ان 100 میں سے 20 روپے خمس کے نہیں نکالتے ہیں تو ان 20 کے چکر میں یہ 80 بھی حرام ہو جائیں گے، اور جب انسان حرام کھائے گا تو گویا جو ہے اس پر جو ہے نصیحتوں کا اثر نہیں ہوگا، دین کی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگر انسان پر حج واجب تھا لیکن حج نہیں کر پایا تھا تو وہ حج کے سلسلے میں وصیت کر دے اپنی اولاد کو یا جس کو وصی بنا رہا ہے کہ میری طرف سے ایک حج کر لیا جائے۔ اور اسی طریقے سے جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کے بچے چھوٹے ہیں، نہ سمجھ ہیں، اور اگر ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے تو وہ اس کے بعد ان بچوں کا مال بیکار ہو جائے گا یا خود بچے آوارہ ہو جائیں گے، تو ان کے لیے کسی سرپرست کو، کسی مورد اطمینان شخص کو معین کریں جو ان کی سرپرستی کر سکے۔ یہ چیزیں ہیں جو وصیت نامے میں ہونی چاہیے۔ اور بھی تمام چیزیں ہیں مال کے متعلق، جائیداد کے متعلق۔ البتہ مال کے متعلق جو ہے، اگر انسان وصیت کرتا ہے کہ میرے مال کو کسی مقام پر خرچ کرنا، مثلا کوئی مسجد کے لیے کہہ رہا ہے کہ میرے مال میں سے مسجد میں اتنا خرچ کر دینا، یا امام بارگاہ میں اتنا خرچ کر دینا، یا غریبوں پہ اتنا خرچ کر دینا، اس کی ایک لمٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال کی حقیقت یہ ہے کہ مال جو ہے وہ وارثوں تک پہنچتا ہے، باپ کے وارث جو ہیں اس کی اولاد ہیں، وارثوں تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا ایک لمٹ ہے کہ وہ وارثوں کے علاوہ اگر کہیں خرچ کرنے کی وصیت کرتا ہے، کسی نیک کام ہی میں چاہے ہو، امام بارگاہ، مسجد وغیرہ میں، تو اس کی ایک لمٹ ہے، وہ ہے 1/3، یعنی تیسرا حصہ جو ہے وہ خرچ کر سکتا ہے پورے مال، یا آدھے مال کی وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 100 روپیے ہیں تو 100 میں سے 33 روپیے اور تقریباً 33 پیسے کی وصیت کر سکتا ہے کہ یہ امام بارگاہ میں، یہ مسجد میں، یا کسی نیک کام میں خرچ کر دینا، سارے کی وصیت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرتا ہے تو وصی خرچ نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے اپنے بڑے بیٹے کو یا کسی اور کو وصی بنایا ہے جو اس کی وصیتوں پر عمل کرے، تو 1/3 تک تو وہ خرچ کر سکتا ہے اس کام میں جس کی اس نے وصیت کی، چاہے مسجد ہو یا امام بارگاہ یا کوئی اور نیک کام۔ اگر 1/3 سے زیادہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسے جو ہے اس کے وارثوں کی اجازت لینی پڑے گی، چاہے اس کے وارث جو ہیں وہیں جب وہ وصیت کر رہا ہے تب اس کو ایسی بات کہہ دیں کہ ہم راضی ہیں۔ مثال کے طور پر بڑے بیٹے سے وصیت کر رہا ہے، چھوٹے بیٹے کہیں کہ ہم راضی ہیں، ہم جو ہے اجازت دے رہے ہیں، یا مرنے کے بعد اجازت دے دیں، یعنی ان کا اجازت دینا ضروری ہے۔ اگر وہ اجازت دے دیں تو 1/3 سے زیادہ خرچ کر سکتا ہے، لیکن اگر اجازت نہ دیں، وہ کہے کہ صرف ہاں مجھے معلوم ہے وہ راضی ہوں گے، تب بھی جو ہے وہ خرچ نہیں کر سکتا۔ دوستو، ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔